میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں، آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں۔ دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں، دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں، آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں، آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں۔ دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں، آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں۔ آپ چاہے ہمیں یہ کرم آپ کا، آپ چاہے ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں۔ آپ چاہے ہمیں یہ کرم آپ کا، آپ چاہے ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں۔ دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں، آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں۔ صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو، صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو، صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو، اس کا غم غم نہیں، اس کا دل دل نہیں، اس کا غم غم نہیں، اس کا دل دل نہیں۔ صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو، صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو، اس کا غم غم نہیں، اس کا دل دل نہیں۔ دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں، آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں۔ جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو، 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 ہو کے منزل بھی وہ میری منزل نہیں، ہو کے منزل بھی وہ میری منزل نہیں، ہو کے منزل بھی وہ میری منزل نہیں۔ جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو، جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو، ہو کے منزل بھی وہ میری منزل نہیں، ہو کے منزل بھی وہ میری منزل نہیں۔ غیر حق سے لگاتا ہے جو اپنا دل، غیر حق سے لگاتا ہے جو اپنا دل، غیر حق سے لگاتا ہے جو اپنا دل، تیری الفت کے غم کا وہ حامل نہیں، تیری الفت کے غم کا وہ حامل نہیں۔ غیر حق سے لگاتا ہے جو اپنا دل تیری الفت کے غم کا وہ حامل نہیں دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں کوئی لیلہ نہیں کوئی محمل نہیں کوئی لیلہ نہیں کوئی محمل نہیں آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں کوئی لیلہ نہیں کوئی محمل نہیں آخری شعر ہے کہہ رہا ہے یہ اختر بانگ گل کہہ رہا ہے یہ اختر بانگ گل کہہ رہا ہے یہ اختر بانگ گل بہِ الفت کا کوئی بھی ساحل نہیں بہِ الفت کا کوئی بھی ساحل نہیں کہہ رہا ہے یہ اختر بانگ گل کہہ رہا ہے یہ اختر بانگ گل بہِ الفت کا کوئی بھی ساحل نہیں دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں آپ چاہے ہمیں یہ کرم آپ کا آپ چاہے ہمیں یہ کرم آپ کا ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو ہو کے منزل بھی وہ میری منزل نہیں ہو کے منزل بھی وہ میری منزل نہیں آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں کوئی لیلہ نہیں کوئی محمل نہیں کوئی لیلہ نہیں کوئی محمل نہیں
الہامات ربانی جو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے آج سے تقریباً 50 برس پہلے کے ملفوظات کا مجموعہ ہے اس میں سے پڑھ کر سنا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ جب حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے تو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بڑے خلفاء آپ کی عیادت کے لیے تشریف لائے کیونکہ خواجہ صاحب حضرت کے بہت اجل خلیفہ اور بہت کچھ تھے. اس وقت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر پڑھا تھا مرض عشق کا کیا مبارک مرض ہے عیادت کو کیا کیا حسین آ رہے ہیں، مرض عشق کا کیا مبارک مرض ہے، عیادت کو کیا کیا حسین آ رہے ہیں۔ یہاں حسین سے مراد باطنی حسین ہے، اللہ والے مراد ہیں۔ یہ مقام حضرت خواجہ صاحب کو کیوں ملا؟ کیونکہ حضرت حکیم الامت کے زبردست عاشق تھے، حضرت کے الفاظ عشق کی وجہ سے بعینی ہی یاد رہتے تھے، حضرت کے الفاظ عشق کی وجہ سے بعینی ہی یاد رہتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور کیفیات تک اسی لیے یاد رہتی تھیں کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت تھی۔ خواجہ صاحب کو عشق شیخ کا انعام یہ ملا کہ غیر عالم ہو کر علماء کی مجلس کے میر مجلس ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مجلس میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے پانچ خلفاء ایک ہی وقت میں اکٹھے ہوئے، حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور میرے شیخ حضرت مولانا شاہ براء الحق صاحب دامت برکاتہم اور چھٹے خلیفہ خود خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان میں چار تو بڑے بڑے علماء تھے اور حضرت ڈاکٹر صاحب جیسی بزرگ ہستی بھی موجود تھی۔ یہ بات حضرت والا ہردوئی دامت برکاتہم نے مجھ کو خود سنائی کہ سب خاموش تھے اور صرف خواجہ صاحب بول رہے تھے۔ عشق جس کا امام ہوتا ہے اس کا اونچا مقام ہوتا ہے، حضرت والا کا شعر ہے یہ۔ عشق جس کا امام ہوتا ہے اس کا اونچا مقام ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ بعض وقت آدمی علم رکھتے ہوئے بے عمل ہو جاتا ہے، کسی فعل کے بارے میں جانتا ہے کہ گناہ ہے، گندا کام ہے، لیکن پھر بھی گناہ کرتا ہے، اور بعض وقت عمل کرتے کرتے بے عمل ہو جاتا ہے۔ شیطان کتنا عبادت گزار تھا لیکن بے عمل ہو گیا۔ سایہ رہبر کے بغیر ذکر حق بھی خطرناک ہے، شیطان کو اس کی عبادت نے نفع نہیں دیا، لہذا اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا ذکر حق کرنے سے ہزار درجہ بہتر ہے۔ کیونکہ اگر کسی اللہ والے سے تعلق نہیں ہے تو ذکر و عبادت کرنے سے نفس میں بڑائی آ سکتی ہے، اور اس کے برعکس کسی اللہ والے کے پاس رہبر کے سائے میں بیٹھنے سے اخلاص عطا ہوتا ہے، کیفیت احسانی عطا ہوتی ہے۔ تین چیزیں ہیں، ایمان، اسلام اور احسان۔ ایمان تو اللہ کے فضل سے مل گیا، اسلام کے احکامات بھی کتابوں سے سیکھ لیے، لیکن کیفیت احسانی اہل اللہ کے قلوب سے ملتی ہے۔ کیفیت احسانی کسے کہتے ہیں؟ احسان کی یہ تعریف علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، لیکن الفاظ میرے ہیں، یعنی مشاہدہ حق ایسا غالب ہو جائے کہ گویا وہ اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جب علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے ایک بات نکل گئی کہ اب خانقاہ چمک جائے گی۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بہت ڈانٹا کہ خواجہ صاحب، آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میری قدر نہیں کی۔ پھر فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے کافر بادشاہ مسلمان ہو کر اشرف علی کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں تب بھی اشرف علی کی عبدیت اور بندگی کے زاویہ قائمہ 90 ڈگری میں ایک اشاریہ فرق نہیں آئے گا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، کیا شیخ محتاج ہے مریدوں کی تعداد کا؟ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اگر ساری دنیا میں میرے شیخ کا کوئی ایک مرید بھی نہ ہو بلکہ سارے مرید اپنی بیعت توڑ کر میرے شیخ کو چھوڑ کر چلے جائیں تب بھی ہم شیخ کو نہیں چھوڑیں گے۔ شیخ کو اپنی نظروں سے پہچانو، دنیا کے مرید ہونے سے عقیدت مت رکھو۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی نہیں جانتا تھا، ان کا ایک مرید بھی نہیں تھا، لیکن مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ان کی آنکھوں سے پہچان گئے کہ یہ کوئی بہت بڑا اللہ والا ہے۔ حضرت شمس تبریز نے بہت چھپایا لیکن مولانا رومی نے اپنی نظروں سے پہچان لیا۔ یہ جو شیخ کو چھوڑنے کا فرمایا حضرت نے، یہ شیطان بدگمان کر دیتا ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کسی غلط پیر سے بیعت ہو جائے جو خلاف شریعت کا اصرارن خلاف شریعت چلتا ہو یا سنت کے خلاف اس کا طریقہ ہو، یا کبائر میں مبتلا ہو, توبہ نہ کرتا ہو, رجوع نہ کرتا ہو, تو ایسے پیر کے لیے یہ نہیں ہے, ایسے پیر کو چھوڑ دینا چاہیے, دوسرے شیخ سے بیعت ہو جائے. لیکن یہ محبت کی بات ہے کہ جب کسی شیخ سے محبت ہو جائے, مناسبت بھی ہے, تو پھر اس کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے. یعنی حضرت جو فرما رہے ہیں اس میں نصیحت کہ اپنی نظر سے شیخ کو دیکھو, خود محبت کرو, دوسری مخلوق کی دیکھا دیکھی کام نہ کرو کہ مخلوق جہاں زیادہ جڑ رہی ہے, زیادہ کثرت ہے, وہیں جا کے ہم بھی وہیں رہیں گے چاہے فائدہ ہو یا نہ ہو. لیکن یہ اور اپنا شیخ جو ہے اس کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہیں آ رہا, لیکن محبت تو مناسبت تو ہے, لیکن دیکھیں کوئی نہیں آ رہا تو چھوڑ کے چلے گئے. یہ اس سے مراد ہے کہ ایسا نہ کرنا چاہیے, بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر شیخ سے کوئی غلطی بھی ہو رہی ہے تو اس کو معمولی غلطی پہ اس سے بدگمان نہ ہونا چاہیے. شیخ بھی انسان ہے, بشر ہے, تو غلطی ہو سکتی ہے. معصوم صرف انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں, انبیاء تو اب کوئی آئے گے نہیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ, یہ واقعہ حضرت نے سنایا تھا کہ مولانا شبیر علی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے بھتیجے تھے, علامہ شبیر عثمانی, وہ ان سے کسی نے کہا کہ آپ کے پیر صاحب نے فلاں فلاں غلطی ہے, تو انہوں نے ایسا بہترین جواب دیا تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے پیر کو نبی نہیں مانا, میں نے اپنے پیر کو نبی نہیں مانا, وہ بھی امتی ہیں, ان سے غلطی ہو سکتی ہے. تو پیر سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, لیکن یہ دیکھو کہ کوئی اگر اس کو حق بات بتلا دی جائے کہ یہ آپ کا فعل یہ غلط ہے, تو اگر وہ اس کو مان لیتا ہے تو پھر تو وہ سچا پیر ہے, اور اگر اس کو نہیں مانتا ہے اور خلاف شریعت یعنی شریعت کے خلاف بات کرتا ہے, تو جب دیکھے کہ یہ نہیں مانتا ہے پھر ایسے پیر کو چھوڑ دینا چاہیے. ارشاد فرمایا کہ اتنا عظمت والا مالک, سارے جہان کا پالنے والا, ساری دنیا کائنات کا رب فرما رہا ہے کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور اپنے ماں باپ کی اچھی طرح خدمت گزاری کرنا. یعنی دنیا میں ظاہری طور پر جو لوگ تمہاری پرورش کر رہے ہیں ان کا بھی حق ادا کرو. جو بھی ماں باپ کے ساتھ, استادوں کے ساتھ, شیخ کے ساتھ بے ادب ہوگا اس کی اصلاح نہیں ہوگی. جس طرح سے ماں باپ کو اذیت پہنچانا حرام ہے, اسی طرح سے دینی مربی کا بھی ادب اور احترام اسی آیت سے ثابت ہے, کیونکہ شیخ بھی پالتا ہے. ماں باپ جسم کو پالتے ہیں, شیخ روح کو پالتا ہے. وہ ظاہری مربی ہیں, شیخ باطنی مربی ہوتا ہے. ارشاد فرمایا کہ اپنے شیخ اور دینی مربی کو ایک نظر محبت سے دیکھ لینا. یہ اتنی بڑی نعمت ہے دوستو کہ مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ, بانی جامعہ اشرفیہ لاہور, حافظ قرآن, اتنے بڑے عالم, حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ, انہوں نے حضرت سے عرض کیا کہ اے میرے مرشد حکیم الامت تھانوی, اگر میں 1000 سال تک اللہ تعالیٰ کے شکریہ میں سجدے میں پڑا رہوں اور ایک نظر آپ کو دیکھ لوں تو اس ایک نظر کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا. آہ, پیغمبر علیہ السلام کی یہی تو نظر تھی جس نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا تھا. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, نگاہوں سے بھر دی رگو پے میں بجلی, نظر کردہ برق تپاں ہو رہا ہے. نگاہوں سے بھر دی رگو پے میں بجلی, نظر کردہ برق تپاں ہو رہا ہے. تپا مانی تڑپنے والا, بے قرار, بے چین. ارشاد فرمایا کہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ قبرستان کی طرف جا رہے تھے, ساتھ ایک مرید بھی تھا. حضرت تو نظر جھکائے تلاوت کرتے ہوئے جا رہے تھے. راستے میں ایک کانٹے دار درخت آیا تو جب 1 فٹ دور رہ گیا تو اس مرید نے کہا, حضرت دیکھ کے کانٹے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ ارے پہلے سے بتانا چاہیے تھا. دوسرے دن پھر جا رہے تھے تو 1 فرلانگ پہلے ہی سے بولنا شروع کر دیا کہ کانٹے ہیں, کانٹے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ ارے میں کوئی اندھا ہوں؟ تو اس مرید نے واپس آ کر پیر بھائیوں میں کہا کہ یہ بھی کیسا شیخ ہے, قریب سے بتاؤ تو کہتے ہیں دور سے بتاؤ. دور سے بتاؤ تو کہتے ہیں میں کوئی اندھا ہوں. جب یہ بات خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ راوی ہیں کہ خواجہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے, کھڑے ہو گئے اور جھوم کر فرمایا, واہ رے میرے شیخ, واہ رے میرے شیخ. عاشق کو تو شیخ کی ہر ادا میں مزہ ہی آتا ہے. اللہ ہمیں بھی ایسا عشق و محبت عطا فرما دے. بس بھائی دعا کر لیجئے. آج حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے بیان سن رہا تھا, اس میں حضرت نے پانچ باتیں بیان فرمائی تھیں یا عمل کی قبولیت کی علامت, تو سوچا کہ اس کو بھی مختصر سا بیان کر دوں. بہت ہی قیمتی مضمون ہے. فرمایا کہ عمل کی قبولیت کے لیے پانچ شرطیں ہیں. نمبر ایک تو یہ کہ علم ہو, کیونکہ علم کے بغیر تو عمل ممکن ہی نہیں. اپنی مرضی سے اپنی جہالت سے تو علم کریں گے قبول نہیں ہوگا, عمل کریں گے تو. تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ علم ہو کہ اللہ کا کوئی حکم ہے جو کرنا ہے یا جس کام سے بچنا ہے, گناہ سے بچنا ہے, اس کا علم ہو. اور دوسرے ہے کہ پھر توفیق عمل بھی ہو. محض علم کافی نہیں ہے, عمل کے ساتھ علم کارآمد ہے, علم نافع ہے. اسی لیے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے جو بھی دعا کے لیے عرض کرتا تھا کہ کوئی پڑھائی کے سلسلے میں مدرسے میں کہیں پہ بھی, تو حضرت سے دعا کے لیے کہتا تھا, حضرت فرماتے تھے اللہ تعالیٰ علم نافع نصیب فرمائے. علم نافع وہی ہے. تو علم کی تو تعریف سب کو معلوم ہوگی کہ علم در حقیقت وہ ہے جو اللہ تک پہنچا دے, اور جو پیٹ کے لیے کیا جاتا ہے وہ تو فن ہے, اس کو علم نہیں کہتے. علم حقیقت میں علم دین ہی ہے. تو پہلی شرط علم ہے, اور دوسری چیز عمل ہے, یہ توفیق عمل ہو جائے, ورنہ عمل کے بغیر علم بیکار ہے اور آخرت کا کوئی ذخیرہ بھی نہیں. تو علم ہو, پھر عمل ہو, اور تیسری چیز اخلاص ہو کہ اس میں دکھلاوا نہ ہو کسی عل سے, جو عمل بھی کرے محض اللہ کے لیے کرے. اور چوتھی چیز لازم ملزوم ہیں ساری چیزیں, یہ کہ چوتھی چیز یہ ہے کہ سنت کے تابع ہو, خلاف سنت نہ ہو, اپنی مرضی سے نہ ہو, سنت کے مطابق ہو. اور چوتھی فرمایا کہ چار چیزیں کافی ہیں, لیکن ایک پانچویں بات اور خاص ہے, وہ خاص لوگوں کو عطا ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ معلوم نہیں ہمارا عمل قبول ہے کہ یا نہیں. یہ قبولیت کی امید بھی ہو اور خوف عدم قبولیت بھی ہو. امید بھی ہو کہ اللہ تعالی رحیم و کریم ہے, ہماری نقائص کو معاف کر دیں گے, ہماری کٹی پٹی نمازیں اور ایسی یعنی ان کے شایع نشان تو عبادت ہو ہی نہیں سکتی, لیکن اپنے فضل سے امید ہے کہ قبول کر لیں گے. امید بھی ہو لیکن ساتھ میں خوف عدم قبولیت بھی ہو کہ معلوم نہیں قبول ہوگا کہ نہیں. اس میں قرآن پاک کی آیت میں بھی اس طرف ان کی صفات بیان کی گئی ہیں مومنین خاص کی. یہ قلوبهم وجلت کیا ہے آیت, یوتی ما نہیں, یوتی والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ, جو ان کو نیکی اور بھلائی جو بھی پہنچتی ہے, جو بھی مفہوم ہے اس آیت کا, تو لیکن وہ ان کے قلوب ڈرتے رہتے ہیں اللہ سے کہ معلوم نہیں کہ قبول ہے یا نہیں. اسی موقع پہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور عبادتیں بھی کر رہے ہیں, رات رات بھر جاگ رہے ہیں اور سارے دین کے کام کر رہے ہیں, تو یہ ڈرتے کیوں ہیں؟ کیا یہ شراب بھی پیتے ہیں, زنا بھی کرتے ہیں اور چوریاں بھی کر رہے ہیں, وہ اس لیے ڈرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, یہ کرتے ہیں اور ساتھ میں ڈرتے بھی ہیں, نیک عمل کرتے ہیں لیکن ساتھ میں ڈرتے ہیں کہ قبول ہوگا یا نہیں. یہ خاصیت جو ہے مومن کی, یہاں اللہ تعالیٰ نے صفت بتائی ہے. تو پانچ چیزیں عمل کے لیے, کہ علم بھی ہو, عمل بھی ہو اور اخلاص ہو, کسی کو دکھلاوے کے لیے نہ ہو, اور سنت کے تابع ہو, اور عمل کے بعد ڈرتا رہے کہ معلوم نہ یعنی ناز نہ کرے, اکڑفو نہ کرے کہ ہم اتنے اتنی عبادت کر لی, اتنی تہجد گزاری کر لی, اتنی عمر گزر گئی ہماری عبادت کرتے ہوئے, یہ ناز تو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے. تو ڈرتا رہے, اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ ڈرتا رہے, کرتا رہے اور ڈرتا رہے. یہ نہیں کہ نہ اتنا ڈرے کہ کرنا چھوڑ دے, نہ اتنا کرے کہ ڈرنا چھوڑ دے. یہ کیسی موتی ہیں, ایسی باتیں ہیں الحمدللہ. تو یہ پانچ باتوں کا ہم خیال رکھیں عمل میں, ان شاء اللہ تعالیٰ پھر قبولیت کی امید بھی رکھیں, لیکن تھوڑا سا ڈرتے بھی رہیں کہ معلوم نہیں بھائی قبول ہے. قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا کہ ہمارے کون سے عمل قبول ہوئے کون سے نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مقبول عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور علم بھی عطا فرمائے, عمل بھی عطا فرمائے, اس میں اخلاص بھی عطا فرمائے, اور 100% سنت کے مطابق زندگی ہماری بنا دے, اور ہم کرتے بھی رہیں اور ڈرتے بھی رہیں. اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.